اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی شبہ المخلوقین الظاہر بعجائب تدبیره للناظرین الباطن بجلال عزته عن فکر المتوہمین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم فی محکم کتابه المتین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ایزان محترم سامعین گرامی قدر، سورہ مبارکہ زاریات کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، مما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ پروردگار کی صفات میں سے ایک صفت حکیم ہے کہ اس کا ہر فعل حکمت بھرا ہے، یعنی کوئی بھی عبث، لغو اور بے ہدف کام انجام نہیں دیتا، اس کے ہر فعل کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ اور انسان کی خلقت کے ہدف کو پروردگار نے اس انداز سے سورہ مبارکہ زاریات میں بیان کیا کہ انسان، ہم نے تجھے اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ دو الگ الگ مفاہیم موجود ہیں، ایک مفہوم عبادت ہے اور ایک مفہوم عبودیت ہے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم جب مفاہیم کی دنیا میں ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کرتے ہوئے بندگی یا عبودیت کی جگہ پر بھی عبادت کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اور اکثر جب کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ ایزان محترم، عبادت اور عبودیت دو الگ الگ مفاہیم ہیں۔ عبادت کچھ کرنے کا نام ہے اور عبودیت اس کرنے کے نتیجے میں ایک صفت جو انسان کے اندر پیدا ہوگی، اس صفت کا نام عبودیت ہے۔ یعنی عابد اور عبد میں فرق یہ ہے کہ عابد عبادتیں کرتا ہے، اور جب عبادتیں کر لیتا ہے، عبادتیں کرنے کے بعد اگر وہ عبد بن جاتا ہے تو یہ عبادت مخصوص ہے، یہ عبادت مخصوص ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ عبادتیں ہیں، پروردگار نے کچھ عبادتیں واجب کی انسان پر، نماز کو واجب کیا، روزے کو واجب کیا، حج کو واجب کیا، یہ ساری عبادتیں ہیں کہ جس کو انسان کو انجام دینا ہے، لیکن یہ عبادتیں اس لیے ہیں کہ انسان کو عبد بنائیں، بس عبادت وہی مطلوب ہے کہ جو انسان کو عبد بناتی ہے، توجہ چاہوں گا، اور وہ عبادت کو جو انسان کو عبد نہیں بناتی وہ عبادت بھی مقصود نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے آسان سی مثال کہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دے اور پورا دن روزہ رکھے، لیکن اگر قربتاً اللہ نہ ہو، اللہ کی قربت کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے ہو، اس نے عبادت تو کی ہے لیکن یہ عبادت وہ عبادت ہے کہ جو اس کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ یہ عبادت اس کو عبد نہیں بنا رہی ہے۔ اور آسان سی مثال، کربلا کے میدان میں فوج اشقیہ، عمر سعد کا لشکر بھی عبادتیں کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، ساری عبادتوں کو انجام دے رہا تھا، اور ایک طرف 72 کا لشکر تھا کہ جو عبادتوں کو انجام دے رہا تھا۔ فرق کیا تھا؟ وہ عبادت انسان کو عبد نہیں بنا رہی تھی جو عمر سعد کا لشکر کر رہا تھا، لیکن حسین کے لشکر میں جو موجود تھے ان کا ایک ایک سجدہ عبودیت کا اعلان کر رہا تھا، بس وہ عبادت کی جو انسان کو عبد بنائے وہ مطلوب ہے، اور وہ عبادت کی جو انسان کو عبد نہ بنائے ایسی عبادت مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے ابتدائے خلقت کے اندر کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، ایک بہت بڑا عابد تھا جس نے اتنی عبادتیں کی تھی، اتنی عبادتیں کی تھی کہ کائنات میں شاید کسی نے عبادتیں کیوں اتنی، سال ہا سال عبادتیں کی تھی، ایسا عابد تھا، تھا جن لیکن فرشتوں میں شامل کر دیا تھا خدا نے، لیکن جب ان عبادتوں کا ثمرہ عبد کی صورت میں ظاہر نہ ہو، ان عبادتوں کا فائدہ عبد بننے کی صورت میں ظاہر نہ ہو تو انسان شیطان بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم کے قصے میں بھی ہوا۔ پروردگار نے کہا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ کرو، اور سجدہ کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، عابد اور ہے، عبد اور ہے، عابد کو اپنی عبادتوں سے مقصد ہے، لیکن عبد کہتا ہے مالک تو کیا چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہی میں کروں گا۔ اس لیے لغت کی دنیا میں صاحبان لغت نے جب عبد کا ترجمہ کیا تو کہا کہ عبد کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی اور کا مملوک سمجھے، کسی اور کی ملکیت سمجھے، اور جب اپنے آپ کو کسی اور کی ملکیت سمجھے گا تو اس کا اپنا کچھ نہیں ہوگا، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ خدا کا ہوگا، اور پھر جب وہ عبد بن جائے گا تو پھر یہ کہے گا ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پروردگار میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری نمازیں، میرے سجدے، میرے رکوع، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ بس عزیزان محترم، عبد بننا مقصود ہے، اور جتنا جتنا عبد بنتا چلا جائے گا اتنی اتنی عبادتوں کی منزل بھی بلند ہوتی چلی جائے گی، ہر عبادت مقصود نہیں ہے۔ اس لیے روایت کے جملے کہ جہاں روایت کے جملے اس انداز سے کہ ایک آدمی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، اور مختلف انداز سے عبادتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے اور رکوع کرتا رہے اور پوری عبادتوں کو انجام دے لے، لیکن اگر ہماری ولایت اس کے قلب میں نہیں ہوگی تو یہ تمام عبادتیں اس کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ولی خدا کی ولایت کو قبول کرے۔ بس جتنا جتنا انسان عبد بنتا چلا جائے گا، اپنے آپ کو مالک کے سپرد کرتا چلا جائے گا، اور کیسے ہوگا اظہار عبد، عبودیت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کہ اپنی مرضیوں کو ختم کرتا چلا جائے، پروردگار جو تیری رضا ہو، بات توکل سے چلے گی، تفویض تک پہنچے گی، اور تفویض سے چل کر تسلیم تک پہنچے گی، اور جب تسلیم ہو جائے گا بندہ پھر عبد کامل بن جائے گا۔ اس لیے اخلاقی دنیا میں انسان کو تین صفتوں کی طرف بلایا، توکل کی طرف بھی بلایا گیا ہے، اے مومنوں تم توکل کرو۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ مومن جب کسی مشکل میں گھر جاتا ہے وہاں پر خدا سے کہتا ہے خدا تو میرے کام کو انجام دے دے، میرے کام کو، میں بھی ہوں، تو میری جانب سے میرا نائب بن کر، میرا وکیل بن کر اس کام کو انجام دے دے۔ یہ توکل ہے کہ انسان کیوں اپنی ذات بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تفویض میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات نظر آتی ہے وکالت میں انسان صرف فائدہ چاہتا ہے، پروردگار تو اس مشکل کو آسان کر دے. تفویض میں کیا ہوتا ہے، پروردگار میں بھی ہوں، یہ مشکل بھی ہے، اور تو چاہے تو آسان کر دے، تو چاہے تو آسان نہ کر. اور تسلیم سب سے آخری مرتبہ کی، جہاں پر انسان سر جھکا دیتا ہے، پروردگار میں ہوں ہی نہیں، جو کچھ ہے تو ہے. اسی لیے معصوم کے جملے کہ میں نے ہر چیز سے پہلے خدا کو دیکھا اور ہر چیز کے بعد خدا کو دیکھا. اور جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا، کہا عمیت عینن، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جنہوں تجھے نہیں دیکھا. بس جب انسان تسلیم کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، عبد کامل بن جاتا ہے. اسی لیے رسول خدا کے حوالے سے، معراج کے حوالے سے نقل کیا ملا ہادی سبزواری نے شرح اسماء حسنہ میں، کہ جب رسول خدا کو معراج پر لے جایا گیا تو خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ رسول خدا نے ایک فرمائش کی، اے پروردگار، میں تجھ سے تیرا عبد بننا مانگتا ہوں، کہ میں تیرا عبد کامل بن جاؤں. اور اسی لیے رسول کی تمام صفتوں کا تذکرہ نماز کے تشہد کے اندر، کسی صفت کا تذکرہ نہیں ہے، صرف ایک صفت، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. عبودیت کا تذکرہ تشہد کے اندر. بس عبادتیں وہ مطلوب ہیں جو انسان کو عبد بنائے، اور جتنا جتنا انسان عبد بنتا چلا جائے گا، اتنی اتنی عبادتوں کی منزلت بھی بلند ہوتی چلا جائے گی. اور اسی لیے عبادتوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے، تو عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے معصوم نے تین طرح کی عبادتوں کا ذکر کیا. ایک عبادت وہ ہے کہ جو انسان جنت کی لالچ میں کرتا ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو انسان جہنم کے خوف سے کرتا ہے، اور ایک اور عبادت ہے جو ان دونوں عبادتوں سے بڑھ کر ہے. کہ جو عبادت جنت کی لالچ میں کی جاتی ہے، وہ عبادت تاجرانہ عبادت کہلاتی ہے، کہ انسان تاجر بن کر عبادت کر رہا ہے. اور جو عبادت جہنم کے خوف سے کی جاتی ہے، یہ عبادت خائفانہ ہے. انسان عابد بن جاتا ہے، لیکن ابھی عبد کامل نہیں بنا، کیونکہ عبد کامل کی عبادت نہ تاجرانہ ہوتی ہے نہ خائفانہ ہوتی ہے. عبد کامل کی عبادت عاشقانہ ہوتی ہے. وہ عشق کی منزل پر آ کر عبادت کرتا ہے. عشق کہتے کسے؟ بیل ہوتی ہے، جب درخت کو پروان چڑھایا جاتا ہے. عموماً جو گاؤں اور دیہات میں رہتے ہیں افراد، وہ جانتے ہیں کہ جب درخت کو پروان چڑھایا جاتا ہے، تو آکاس بیل نام کی ایک بیل ہوتی ہے، کہ جو اس درخت کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے، اور حصار میں لینے کے بعد آہستہ آہستہ درخت کے مواد غذائی کو چوسنا شروع کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت زرد پڑ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے بالکل. جب یہ درخت سوکھ جاتا ہے، اپنا سب کچھ اس بیل کو دے دیتا ہے، تو عرب کہتے ہیں اس درخت کے لیے، کہتے ہیں قد عشق، یہ درخت جو ہے اس کے اوپر عشق طاری ہو گیا، یعنی اس طرح سب کچھ دے دیا. بس عشق میں انسان لیتا نہیں ہے، دیتا ہے. توجہ چاہوں گا، عبادت تاجرانہ بھی ہے، عبادت خائفانہ بھی ہے. خوف سے عبادت غلام کرتے ہیں، اور لالچ کی عبادت تاجر کرتے ہیں. تاجر کچھ لینے کے لیے عبادت کرتا ہے. پروردگار میں نے یہ نماز پڑھی کس لیے؟ جنت دے دے. پروردگار میں نے یہ روزے رکھے کس لیے؟ فلاں چیز دے دے. پروردگار میں نے یہ چیزیں، یہ عبادتیں انجام دی، یہ افعال انجام دی کس لیے؟ مجھے کچھ دے دے. تاجر لے کر خوش ہوتا ہے، اور عاشق لیتا نہیں، بلکہ عاشق دیتا ہے. پروردگار میں عبادت کر رہا ہوں اس لیے کہ تو لائق عبادت ہے. اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، اے پروردگار، نہ میں تیری جہنم کے خوف سے، نہ ہی جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ کیا؟ وجدتو کا، میں نے تیری عبادت کی اس لیے، کیوں؟ وجدتو کا اہلن عبادت، میں نے تجھے اس لائق پایا کہ میں تیری عبادت کروں. عاشق مصلی عبادت پر لینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ دینے کے لیے آتا ہے. اب دیکھ لیجئے کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء کی مثال نظر آئی، کہ عبادت عاشقانہ کس انداز سے انجام دی. کہ امام پہنچے ہیں، اور جب عبادت کی منزل آئی ہے، تو دینا شروع کیا. پروردگار اکبر دے رہا ہوں، تجھے قبول ہے کہ نہیں؟ اصغر دے رہا ہوں، تجھے قبول ہے کہ نہیں؟ میں سب کچھ لٹا دوں گا، کیونکہ میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں دے کر خوش ہوتا ہوں. پس تاجر لے کر خوش ہوتا ہے، اور عاشق دے کر خوش ہوتا ہے. یہ فرق ہے عابدوں کا، عبادت کرنے والوں کا. کہ عبادت کرنے والا جب منزل عشق پر پہنچتا ہے، تو دینا شروع کرتا ہے، اور جب دینا شروع کرتا ہے، تو وہاں پر اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. اور جب ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر مکان زمان کی قید نہیں رہتی.
کہ کہیں کہیں مکان ہو کہیں زمان ہو تب وہ عبادت کرے، نہیں، وہ عمل جو بھی کرے اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ وہ میدان جنگ میں جا کر تلوار چلاتا ہے تو اس انداز سے تلوار چلاتا ہے کہ میدان جنگ کو بھی مصلی عبادت بنا دیتا ہے، کس انداز سے مصلی عبادت بناتا ہے کہ آواز آتی ہے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ بڑا عجیب، عربی گرامر کے اندر جب تقابل کیا جاتا ہے تو دو صفتوں کا تقابل کیا جاتا ہے، یعنی دو اشخاص کا تقابل کیا جاتا ہے جن میں ایک صفت پائی جاتی ہے، مثلا زید بھی عالم ہے اور عمر بھی عالم ہے، حسن بھی عالم ہے حسین بھی عالم ہے، فلاں صاحب بھی عالم ہے اور فلاں صاحب بھی عالم ہے، لیکن ان دونوں کے علم کے اعتبار سے جب تقابل کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حسین اعلم من حسن، حسن اعلم من حسین، یا زید اعلم من عمر۔ ایک ہی صفت ہوتی ہے، دونوں میں پائی جاتی ہے، ایک میں کم اور ایک میں زیادہ، جب ایک میں کم اور ایک میں زیادہ ہو تب اس صفت کے حوالے سے افعل و تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر عجیب الفاظ ہیں رسول خدا کے، ضربۃ علی افضل، کہنا کیا چاہیے تھا؟ ضربۃ علی افضل من ضربۃ فلا، علی کی ضربت فلا کی ضربت سے افضل ہے۔ کہا نہیں نہیں، علی کی شناخت کرو، علی اس عاشق کا نام ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی آتا ہے تو میدان جنگ کو بھی مصلی عبادت بنا دیتا ہے، اور یہی وہ عاشق ہیں کہ جو جہاں پر بھی جائیں اس انداز سے عبادت کرتے ہیں، عاشقانہ عبادت کرتے ہیں، کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، چاہے علی ہوں چاہے علی کا پوتا ہو۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی شہادت کی مجلس، وہ عاشق اس انداز سے عبادت کرتا تھا کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ جب بھی زین العابدین مصلی عبادت پر آتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زین العابدین کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، جسم لرزنا شروع ہو جاتا تھا، اور دیکھنے والوں نے کہا کہ زین العابدین جب مصلی عبادت پر آتے ہیں تو اس انداز سے آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی کی آخری عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہے عاشق کی عبادت، کہ اپنے معبود سے راز و نیاز میں اس طرح سے مگن ہوتا ہے کہ اس کو دنیا و مافیا کی پھر خبر نہیں ہوتی۔ یہ ہے انداز عبادت، اور کتنی عبادت کی۔ اور یہیں سے میسج پیغام اپنے سننے والوں کے لیے کہ امام کے دو لقب ہیں، ایک گریہ کرنے والوں کے سردار سید البکائین، اور سید الساجدین اور زین العابدین، یعنی سید سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے۔ کربلا والوں کے غم میں جس نے آنسو بہائے ہیں اور اس انداز سے آنسو بہائے ہیں کہ چند گریہ کرنے والوں کا تذکرہ تاریخ میں ملا، ان میں ایک گریہ کرنے والے امام زین العابدین ہیں، اور ایک لقب سید الساجدین بھی ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ کوئی امام کی سیرت سے یہ درس تو مل ہی گیا کہ ہمارے چاہنے والوں، ہمارا چاہنے والا وہی ہوگا جو مصلی عبادت پر آئے تو سب سے زیادہ عبادتیں کرنے والا ہو، اور فرش عزا بر جائے تو عزادار بھی سب سے بڑا ہو۔ یہ عزاداری اور عبادتیں جدا نہیں ہیں۔ جو امام زین العابدین کی سیرت نے درس دیا وہ یہی درس دیا، جو جتنا بڑا عزادار ہوگا وہ اتنا بڑا عبادت گزار بھی ہوگا، اور وہ عبادت گزار ہو ہی نہیں سکتا جب تک عزادار بن نہ جائے۔ امام زین العابدین کی زندگی کا یہ درس، یہ عاشق ہے کہ جو عبادت کرنے کے لیے آتا ہے اور اس انداز سے عبادت کرتا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن کے اندر 1000 رکعت نماز، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام نے کھجور کے درخت بونا شروع کیے 500 درخت بوئے، اور 500 درخت بونے کے بعد ہر درخت کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ کس انداز سے امام عبادتیں کیا کرتے تھے، کہ جب امام عبادتیں کیا کرتے تھے اپنے اطراف سے بالکل بے خبر ہو جاتے تھے۔ یہ ہے عاشق کا مقام، کہ عاشق جب آتا ہے اس مقام پہ کہ جہاں پر خدا کی عبادت کی جاتی ہے، وہ مقام کسی اور کو پہچانے نہ پہچانے اپنے عاشق کو پہچان لیتا ہے، کہ وہ عاشق آ رہا ہے کہ جس نے عشق کے ساتھ خدا کی عبادت کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ وقت پہنچا خانہ کعبہ میں، چاہتا ہے کہ حجر اسود کی زیارت کرے۔ اب حجر اسود کی زیارت کرنے کے لیے دیکھتا ہے ایک طرف مجمع ہے لوگوں کا جو طواف کر رہا ہے، اس کو جگہ نہیں ملتی، بارہا کوشش کرتا ہے آگے جا کر کسی نے حجر اسود کو چوم لے، بوسہ دے لے، بڑھتا ہے لیکن روز لوگوں کے اجدہام کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، نہیں جا پاتا۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ امام تشریف لائے ہیں، اور جیسے ہی امام تشریف لائیں لوگوں کا مجمع اس طرح سے چھٹا جس طرح سے جمی ہوئی کائی چھٹتی ہے، پھٹنا شروع ہوا مجمع، بیچ میں رستہ بنتا چلا گیا، امام قدم آگے بڑھاتے گئے، لوگ ہٹتے چلے گئے، اور ایک وقت ہوا کہ امام پہنچ گئے بوسہ دینے کے لیے حجر اسود پر، اور حجر اسود کو بوسہ دیا، اور واپس امام اسی جگہ پر تشریف لے آئے جہاں پر تھے. اب یہ حاکم وقت اس سے برداشت نہیں ہوا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں حجر اسود کی زیارت نہیں کر سکتا. یہ کون آیا کہ جس نے حجر اسود کی زیارت بڑے آرام سے کر دی، یہ کون ہے؟ بار بار تعجب سے پوچھا تو شاعر موجود تھا، اس نے کہا کہ اے خلیفہ، تو تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ اور اگر تو نہ بھی جانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کی چاپ کو منا بھی پہچانتا ہے، منا بھی پہچانتی ہے، صفا و مروہ بھی پہچانتے ہیں. ایک ایک شعر کہتا چلا گیا شاعر، اور امام کی مدح کرنا شروع کی کہ یہ وہ ہیں کہ جو صفا و مروہ کے بیٹے ہیں، یہ وہ ہیں کہ حجر اسود ان کے بوسوں کو پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں کہ حجر اسود ان کے دست مبارک کو پہچانتا ہے. یہ تعریف کی اس شاعر نے اس عاشق کی کہ جو عشق کے عاشقانہ عبادت کرتا ہے. اور ایک بار تاریخ بتاتی ہے کہ حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹ گیا. اب رکھنے کا مرحلہ کہ اس حجر اسود کو کون رکھے اپنے مقام پر. آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ معصوم ہاتھوں سے ہی حجر اسود اپنی جگہ پر نصب ہوگا، کیونکہ وہ عاشق ہے خدا کا. اور جب لے کر چلے، سب کو راضی کر لیا، سب لے کر پہنچے، امام نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور حجر اسود کو دوبارہ نصب کر دیا. یہ وہ امام ہیں جنہوں نے عاشقانہ عبادت کی، اور کس انداز سے عبادت کی کہ نہ مقام دیکھا نہ زمان دیکھا. شام غریبہ ہو چاہے اونٹ پر سفر ہو، کوفہ اور شام کے درمیان ہر مقام پر امام نے عبادت کی ہے، کہیں پر بھی عبادت میں کوتاہی نہیں کی، نہ فقط خود عبادت کی. اور ایک وقت وہ آیا کہ اپنی پھوپھی زینب سے خطاب کر کے کہا، پھوپھی اما، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز شب پڑھتی ہیں. اللہ اکبر، کیسا عابد ہے، کیسا عاشق ہے. کہ پھوپھی سے یہ سوال کر بیٹھے کہ خدا کی عبادت تو کھڑے ہو کے کرنی چاہیے، عاشق کی عبادت یہی ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی انسان کھڑے ہو کر عبادت کرے. جناب زینب نے بڑا عجیب جواب دیا کہ اے سید سجاد، جو غذا یزید کی طرف سے آتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا، میں اپنے حصے کی غذا اور پانی بھی بچوں کے حوالے کر دوں، اب میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر سکوں، یعنی میرے اوپر سے اب یہ تکلیف اٹھ چکی ہے کہ میں کھڑے ہو کے عبادت کروں، میری تکلیف ہی یہی ہے، میری ذمہ داری یہی ہے کہ میں بیٹھ کر عبادتیں کروں. یہ ہے وہ سید ساجدین، یہ ہیں زین العابدین، کہ جن سے عبادتوں عابدوں کی زینت، جن سے عبادتوں کا بھرم قائم ہے. اور یہ عاشق ایسا عاشق ہے، اس کا رابطہ خدا سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے، اور بڑا عجیب رابطہ ہے کہ جو آ جاتا ہے اس در پر خالی ہاتھ نہیں جاتا، کیونکہ عاشق ہے خدا کا. اور عاشق خدا وہ ہے کہ جو خدا کی مخلوق کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، اگرچہ سارے ائمہ عاشق تھے، لیکن یہ عجیب عاشق تھے کہ آنے والا آیا اور آنے کے بعد امام کی خدمت پہنچا، امام کا چاہنے والا ہے، کہا مولا گھر میں فاقے ہیں اور مقروض ہو چکا ہوں، اب میرے پاس اب کچھ نہیں. امام نے سر جھکا کے کہا، بڑا مشکل ہے کہ کوئی مانگنے والا مانگے اور ہم اس کی حاجت کو پورا نہ کر سکیں. یہ اٹھا اور بارگاہ امام سے رخصت ہوا، باہر چلا کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص تھا کہ جو امام کی گفتگو سن رہا تھا. جیسے یہ باہر نکلا، اس نے بڑھ کر تانا دیا کہ کیسا امام ہے تمہارا کہ تم مانگنے کے لیے جا رہے ہو، دست دراز بلند کرو، اپنا دست امام کے آگے پھیلا دیا، ہاتھ تم نے پھیلا دیا اور تمہارے امام نے تمہیں کچھ عطا نہیں کیا. اپنی غربت، اپنے فاقے، اپنے قرضے سب بھول گیا، آنکھوں میں آنسو لے دوبارہ بارگاہ امام میاں کا، مولا میں قرضے برداشت کر لوں گا، فاقے برداشت کر لوں گا، بھوک برداشت کر لوں گا، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی آپ کی نسبت اس طرح سے کہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غلام سے کہا جا ایسا کر، اندر چلا جا اور جا کر لے کر آ جا جو رکھا ہوا ہے. غلام گیا گھر میں اور ایک کپڑے کی تھیلی لے کر آ گیا. امام نے اس کے حوالے کی، جا خدا ان کے ذریعے سے تیری حاجتوں کو پورا کر دے گا. اس نے لیا اور دینے کے بعد اب بڑا حیران و پریشان کہ میرے اوپر تو اتنا قرض ہے گھر میں فاقے ہیں، یہ دو خشک روٹیاں میرے مسئلوں کو کس طرح حل کریں گی؟ لیکن یقین ہے معصوم کے اوپر کہ امام نے دیے نا، امام کے ہاتھ سے اگر کم بھی مل جائے وہ بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں ہی برکت آ جاتی ہے۔ شکر کر کے اٹھا اور یہ دو روٹیاں خشک لے کر چلا۔ اب چلا ہے، راہ میں چلتے چلتے سوچ رہا ہے کہ اب ان دو روٹیوں کروں تو کیا کروں، یہ اتنی سخت ہے کہ ان کو کھانا مشکل ہے۔ ایک بار دیکھا کہ رستے میں ایک نمک بیچنے والا موجود ہے، کہا ایسا کر کہ یہ ایک روٹی مجھ سے لے لے اور اس کے بدلے جو نمک تو مجھے دے سکتا ہے، جتنا نمک دے سکتا ہے وہ دے دے۔ نمک والے نے ایک روٹی لے لی خشک اور اس کے بدلے میں نمک اس کے حوالے کر دیا۔ یہ آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک مچھلی بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے، مچھلی بیچ رہا ہے۔ پہنچا اس کے پاس اور جا کے کہا کہ ایسا کر، یہ ایک روٹی تو مجھ سے لے لے اور جو تیری سب سے خراب ترین مچھلی ہے وہ مجھے دے دے۔ یہ سوچ کر کے آج کی شب اس نمک اور مچھلی کا کچھ بنا کے کم سے کم آج کی شب کا تو کچھ ہو جائے گا، کل کا صبح انشاءاللہ تعالی خدا بہتر کرے گا۔ مچھلی بنانے روٹی کو دیکھا، روٹی کو دیکھ کر سب سے خراب مچھلی روٹی وہ اٹھا کر اس کے حوالے کی اور وہ روٹی لے لی۔ اس سے یہ روٹی اور یہ مچھلی اور نمک لے کر پہنچا زوجہ انتظار میں کہ شوہر کچھ لے کر آئے گا۔ اب جو دیکھا کہ مچھلی ہاتھ میں وہ بھی سڑی ہوئی بالکل خراب، کہا کہ کیا لے کے آئے؟ کہا شکر ادا کر پروردگار کے در سے یہی ملا، آج کا رزق یہی ہے، اس کو صحیح اس کو تیار کر اور کھانے کے لیے آمادہ کر تاکہ رات آج کی رات اس مچھلی کو کھا کر گزارا جائے۔ اب زوجہ نے جیسے ہی مچھلی کو دھویا اور دھونے کے بعد اس کا شکم چاک کیا، دیکھا کہ اس کے اندر دو مروارید موجود ہیں۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، شوہر کو بلایا کہ اس کے اندر دو مروارید موجود ہیں۔ اب جو مروارید کو دیکھا، گراں قدر قیمت مروارید، اور اتنے گراں قدر، اتنی قیمتی کہ اس کے سارے قرض بھی اتر گئے اور آگے کے لیے بھوک کا سامان بھی ہو گیا۔ سجدے میں چلا گیا، اپنے مولا کا شکر گزار، پروردگار کا شکر، پروردگار تو نے ایسا امام عطا کیا کہ جس نے دو روٹیوں کے ذریعے سے میری مشکل حل کر دی۔ ابھی سجدے میں تھا کہ ایک بار دق الباب ہوا، دیکھا کہ وہ نمک بیچنے والا موجود ہے۔ کہا بھائی تو کیسی روٹی لے کے آئے، کہ روٹی تو میں نہیں کھا سکتا، ایسا کر تو روٹی بھی لے لے نمک بھی تیرا۔ ایک روٹی واپس آ گئی، تھوڑی دیر پھر دق الباب ہوا، دیکھا مچھلی بیچنے والا موجود ہے۔ کہا تو نے کیسی روٹی دی کہ اتنی خشک روٹی ہے، اتنی سخت روٹی ہے کہ ہم سے نہیں کھائی جاتی، ایسا کر وہ مچھلی بھی تیری اور یہ روٹی بھی تو لے لے۔ روٹی لے کر یہ واپس آیا، دو روٹیاں رکھی ہوئی ہیں سامنے، پریشان کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، دو روٹیاں موجود۔ ایک بار پھر دق الباب ہوا، اب دق الباب ہوا تو جا کے دروازہ کھولا، دیکھا امام کا غلام موجود ہے اور کہا کہ تیرے مولا نے پیغام دیا ہے کہ وہ روٹیاں جو ہم نے تجھے دی تھیں وہ دنیا میں کوئی نہیں کھا سکتا، وہ زین العابدین کا افطار کا سامان ہے، ایسا کر وہ دو روٹیاں تو واپس کر دے، تیری مشکل حل ہو چکی۔ اس نے دونوں روٹیاں امام کے غلام کو دیں اور ایک بار پروردگار کا شکر ادا کیا، پروردگار تو نے کیسے امام عطا کیے مجھے۔ یہ ہے وہ عاشق، یہ ہے وہ عابد کہ جس کا رابطہ خدا سے بھی ہے اور جس کا رابطہ مخلوق سے بھی ہے۔ عابد یعنی مفہوم یہ نہیں عابد کا کہ انسان عبادتوں میں مگن ہو جائے اور دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جائے، مخلوق خدا کی طرف سے بے خبر ہے نا۔ عابد ہوتا ہی وہ ہے جس کا رابطہ خدا سے بھی کمال پر اور جہاں پر مخلوق کی بھی فکر ہوتی ہے، مخلوق خدا کی بھی فکر ہوتی ہے، ایسا عابد ہے یہ۔ اور کیسا عابد ہے یہ کہ جس نے اس مقام پر عبادتیں کی جہاں پر کوئی نہیں کر سکتا تھا، زندان شام ہوں وہاں پر بھی سید سجاد کی عبادتیں، کہیں پر بھی ہو، کسی بھی مدینہ کی مسجد مدینہ میں موجود ہوں، سید ساجدین عبادتوں کا سلسلہ جاری، اور وہ ماحول بنی امیہ نے بنا دیا کہ اب امام کے لیے آسان نہیں ہے کہ اسلامی معارف، وہ اسلامی خزانے لوگوں کے حوالے کر سکے۔ سید سجاد نے بڑے عجیب انداز میں اسلامی معارف کو پھیلانا شروع کیا۔ میں لفظوں کو بدلوں اگر تو یہ کہوں گا کہ اگر علم شجاعت کی صورت میں ظاہر ہو تو میدان میں تلوار چلاتا ہوا علی نظر آتا ہے، اور اگر علم عبادت کی صورت میں ظاہر ہو تو سید الساجدین مدینہ میں بیٹھ کر دعاؤں کی صورت میں یہ علم پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام نے سہارا لیا دعاؤں کا، اور دعاؤں کے ذریعے سے وہ معارف کے جو پوشیدہ رہ گئے تھے ان کو پھیلانا شروع کیا۔ اب جانتے ہیں سید ساجدین کی عبادتیں، سید ساجدین کا طریقہ عمل، طریقہ سید ساجدین کا کی سیرت کیا تھی؟ سید ساجدین کی سیرت یہ تھی کہ سید ساجدین اس طرح سے عمل کیا کہ آنے والے وقت کے لیے امام باقر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اصحاب کی ایک کثیر تعداد تیار کر دی۔ یہ ہے وہ جہاد سید ساجدین جو مسجد میں بیٹھ کر سید ساجدین نے کیا، کہ دعاؤں کی صورت میں معارف کو بیان کرنا شروع کیا کہ جو صحیفہ سجادیہ کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، جس کی ایک ایک دعا اپنے اندر معرفت کے خزانے رکھتی ہے، جس کی ایک دعا معرفت پروردگار بھی کراتی ہے اور مشکلات کا حل بھی بتاتی ہے. یہ ہے وہ سید ساجدین کہ جو عبادتوں میں اس طرح سے کمال پر پہنچے کہ سید الساجدین کہلائے، زین العابدین کہلائے. اور یہی وہ امام ہیں کہ جنہوں نے کربلا کا واقعہ بھی دیکھا اور کس انداز سے دیکھا. تاریخ بتاتی ہے کہ بابا کا کٹا ہوا سر کس عالم میں دیکھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب عصر عاشور ہوئی ہے تو ایک بار قد قتل الحسین بکربلا کی صدا گونجی ہے. ایک بار سید سجاد کو غشی سے ہوش آیا. ایک بار جب پھوپھی اما کو دیکھا، پھوپھی اما ذرا میرے خیمے کا پردہ ہٹائیے گا. ایک بار زینب نے جب پردہ ہٹایا تھا نا تو سید ساجدی نے ایک جملہ کہا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے بابا آپ کو پیاسا شہید کر دیا، اپنے جوان بیٹے کا سلام قبول کیجیے. ہاں عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے یہ کیسا امام ہے کہ جس نے اتنا گریہ کیا کہ پانچ گریہ کرنے والوں میں سید ساجدین کا نام بھی ہے. تاریخ بتاتی ہے کس انداز میں گریہ کرتا تھا میرا امام کہ مدینہ کی گلیاں ہیں، مولا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، غلام نے لا کر وضو کے لیے پانی رکھا، اب جب پانی پر نگاہ گئی سید ساجدین کی، ایک بار گریہ کرنا شروع کیا. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، مولا کس لیے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا، یہ وہی پانی تھا کہ جس سے میرا بھائی علی اصغر محروم رہا. ہاں یہ وہی پانی تھا جس کے لیے میرا بابا تڑپتا رہا. عزاداروں، کبھی کھانا لا کر رکھا جاتا تھا، سید ساجدین ایک بار گریہ کرنا شروع کرتے تھے، ارے میرا بابا، میرا چچا بھوکا اس دنیا سے چلا گیا. عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے میرا امام جب کبھی مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتا تھا نا تو ایک بار قصاب گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، گوشت کو چھپا دیتے تھے، اور اگر کبھی کسی قصاب سے یہ جسارت ہو جاتی تھی کہ قصاب گوشت پر کپڑا نہ ڈال سکے تو امام کی نگاہ گوشت پر پڑتی تھی، اور ایک بار قصاب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے تھے، اے بھائی قصاب، یہ جانور جو تو نے ذبح کیا ہے، جس کا گوشت رکھا ہوا ہے، جب تو ذبح کر رہا تھا اس کو پانی پلا دیا تھا نا، کہیں بھوکا تو کہیں پیاسا تو ذبح نہیں کیا؟ کہا، مولا مسلمان ہوں، جانتا ہوں کہ جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے. ایک بار جب یہ جملے میرا مولا سنتا تھا، کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا، بابا مدینہ کی گلیوں میں اب جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن بابا آپ کے خشک گلے پر کند خنجر پھیر دیا گیا، کوئی کہنے والا نہیں تھا، زہرا کا لال، ارے پیاسا ذبح ہو رہا ہے. عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی مدینہ کی گلیوں میں کوئی سائل صدا بلند کرتا تھا نا اور کہتا تھا، اے لوگوں میں فقیر ہوں، میری مدد کرو. ایک بار میرا مولا بیت الشرف سے باہر نکلتا تھا، نکلنے کے بعد فقیر سے پوچھتا ہے، بھائی یہ صدا تو نے دی؟ کہتا سائل، کہتا تھا، ہاں مولا یہ صدا میں نے دی. کہا کہ اے فقیر، اے سائل، اے بھائی، یہ بتا کہ اگر تیرا مدینہ کی گلیوں میں انتقال ہو جائے، تو اس دنیا سے کوچ کر جائے، تجھے کفن دیا جائے گا، تجھے غسل دیا جائے گا؟ سائل کہتا تھا، مولا مسلمانوں کا محلہ ہے، ارے میں اس مدینہ میں مر جاؤں گا، لوگ چندہ کریں گے، مجھے کفن دیں گے، لوگ مل کر مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے دفن بھی کر دیں گے. اور جب یہ بات میرا مولا سنتا تھا، ایک بار کربلا کا رخ کر کے گریہ کرتے ہوئے کہتا تھا، بابا مدینہ کی گلیوں میں ارے فقیر کو موت آ جائے تو مسلمان چندہ کر کے کفن دیتے ہیں، لیکن ہائے میرا بابا، بے گور و کفن. عزاداروں، وقت آ گیا کہ امام زین العابدین کی شہادت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، امام باقر آئے امام کو غسل دینے کے لیے. اب جو غسل دینے کی نوبت آئی ہے، باری آئی ہے، امام نے غسل دینا چاہا ہے. ایک بار امام محمد باقر کی نگاہ بابا کی گردن پر گئی، ارے زخم موجود ہے، نیل موجود ہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، مولا یہ کیسا نیل ہے، یہ کیسا زخم ہے؟ سر جھکا کے کہا، ارے میرا بابا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، خاردار بیڑیاں اور توق پہنے ہوئے. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون ظلم ایام قلبی ینقلبون.